نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ اللہ تعالی نے ایک بار پھر موقع عنایت فرمایا اس مبارک مہینے کو پانے کا. اللہ تعالی اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب پر بے انتہا نوازش فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے اور جو فضائل اور برکات قرآن پاک میں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بیان فرمائے ہیں وہ پوری کی پوری برکات اور رحمتیں اور اجر و ثواب ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. بات مختصر سی یہی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب سے. ایمان تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے, احتساباً کے معنی لکھے ہیں اس ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے, ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے جس نے روزہ رکھا رمضان شریف کا, تو تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے, بخشا بخشایا ہو جائے گا. اسی طرح سے اس مبارک مہینے میں اخیر عشرے میں چند راتیں ہیں جن میں سے کوئی ایک رات, کوئی ایک تاخ رات لیلۃ القدر ہے. اس رات کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کی حالت میں عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں, ہمیں بخش دیں. جس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں اور مغفرت فرما دیں دونوں جہان سے بڑھ کر کامیابی اس کو حاصل ہو گئی. اب یہ ایک بات ضروری ہے کہ نمازوں کے فضائل, تراویح کے فضائل, روزے کے فضائل بے شمار ہیں اور ان کے جو اجر و ثواب ہیں وہ سب مثالی ہیں. ہم نے دیکھے نہیں ہیں کہ کس طرح کی جنت ہے, کس طرح کی نعمتیں ہیں, کس طرح کا محل ملے گا, کس طرح کے درخت ہوں گے. سب ایک مثال ہے کہ ایسے ایسی چیزیں ہوں گی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی شہد کی مثال دنیا کی شہد سے نہیں لی جا سکتی, اسی طرح جنت کی شراب کی مثال دنیا کی شراب سے نہیں لی جا سکتی. غرض یہ کہ جنت کی جو بھی کوئی نعمت ہے اس کا صحیح معنوں میں لطف وہیں جا کر آئے گا, وہیں جا کر پتہ چلے گا. تو یہ سب اجر و ثواب اپنی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم بھی عطا فرمائے اور ذوق سلیم بھی عطا فرمائے کہ نمازوں سے اور تراویح سے دل لگے, نمازوں میں دل لگے, روزے میں دل لگے. روزہ اللہ کے لیے ہوگا تو دل لگے گا, نماز اللہ کے لیے ہوگی ہماری تو دل ضرور لگے گا, اسی طرح تراویح ہماری اللہ کے لیے ہوگی تو دل ضرور لگے گا. اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دل کو بنانا ہے, اصل محنت دل کو بنانے کی ہے, یہی کام آخر سانس تک کرتے رہنا ہے. دل اگر بن گیا تو روزے میں دل لگے گا, نمازوں میں دل لگے گا, تراویح میں دل لگے گا. اور رہی اجر و ثواب کی بات تو اس کے بھی ہم محتاج ہیں, اجر و ثواب کے بھی محتاج ہیں, جنت کی نعمتوں کے بھی محتاج ہیں. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے اور اس کے اجر و ثواب کی مقدار کو بھی بیان فرمایا ہے. مثلا تراویح پڑھتا ہے انسان تو قیام کے اندر نماز کی حالت میں قرآن شریف ضرور پڑھتا ہے آدمی یا سنتا ہے, تو پڑھنے والے کو بھی ایک ایک حرف پر 100 نیکی مل رہی ہے نماز کے اندر, وہ الگ ثواب ہے. قیام کا الگ ثواب ہے, رکوع کا الگ ثواب ہے, سبحان ربی العظیم پڑھا اس کا الگ ثواب ہے, سجدے میں گئے اس کا الگ ثواب. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک سجدے پر 25,000 نیکی ملتی ہے, 25,000 نیکی ایک سجدے پر، تو روزانہ 10,00,000 نیکی ہے. تراویح پڑھنے پر، 20 تراویح پڑھنے پر 10,00,000 نیکی بنتی ہے. ہر سجدے پہ 25,000 نیکی ہو، اور پورے رمضان میں یہی اجر و ثواب بڑھ کر 3 کروڑ نیکیاں پھر سجدے کی. تو جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس پہ 100 نیکی کے قرض بھی ملتی ہے، تو اس کا ثواب خربوں میں پہنچ جائے گا صرف تراویح کا. اسی طرح جب تراویح جو ہے سنت موقع ہے، اور میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل سے تقرب بہت بڑھتا ہے، جبکہ فرائض سے اس سے کہیں زیادہ تقرب بڑھتا ہے. فرض کا درجہ کہاں اور نفل کا درجہ کہاں؟ ایک فرض آدمی ادا کرتا ہے، اس کے مقابل اگر آدمی لاکھوں نفل پڑھ لے تو ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. فرض کا وہ درجہ ہے. فرض سے جو تقرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے، نوافل سے بھی تقرب ہوتا ہے، لیکن فرض کا تقرب تقرب اعظم ہوتا ہے، قرب اعظم نصیب ہوتا ہے. اسی لیے ہر ہر نماز کا جو ہے بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور سب کو معلوم ہی ہے کہ ہر فرض نماز یا ہر فرض عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. صرف نماز کا ثواب نہیں، بلکہ ہر فرض کا درجہ 70 فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے، اور ہر نفل کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. یوں ہم لاکھوں نفل پڑھ لیں غیر رمضان میں، لیکن وہ نفل ہی رہے گا، اور اس کا اجر و ثواب نفل ہی کا رہے گا. لیکن رمضان شریف میں ہر نفل کا، ہر نفل نماز بھی اور ہر نفل عمل، جو بھی کوئی نفل عمل ہے، مثلاً سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا بھی درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس قدر اجر و ثواب. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ممبر شریف پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ سے کبھی یہ عمل صادر نہیں ہوا، آج کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی، میں نے اس پر آمین کہا. اور نمبر ایک یہ کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے اور اپنی مغفرت کا انتظام نہ کرے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. یعنی ماں باپ کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور بندوں کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے. تو اپنے ماں باپ ہیں، طبعی محبت بھی ہے، تو ان کی خدمت تو کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ محبت اطاعت کو آسان بنا دیتی ہے. ماں باپ سے محبت ہے تو ان کی خدمت آسان ہے. اتنے آسان عمل کو بھی پا کر جو آدمی اس سے پہلو تہی کرے، وہ ہلاک ہو جائے. اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی عبادت کو پا کر بھی وہ ناقدری کرتا ہے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ جو شخص آپ کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص. میں نے کہا آمین، اس لیے کہ زبان پر درود شریف کتنا ہلکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کس قدر گراں قدر اور بے شمار ہیں کہ ہم اس ایک بھی ادا نہیں کر سکتے. تو جو شخص اتنا بھی احسان نہ مانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اتنی ہلکی سی چیز، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دیا، تو یہ بھی جو آدمی نہ کرے، جس پر اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، جس پر اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جس پر اس کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور بہت کچھ ملتا ہے درود شریف پر، اتنی عظیم و شان نعمت کو پا کر بھی جو آدمی ناقدری کرے تو وہ ہلاکی ہونے کے قابل ہے. تو یہ ہلاک ہونے کی بد دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے، یہ بد دعا بھی رحمت ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو میرا نام آنے پر بھی درود نہ پڑے. اور تیسری چیز یہی فرمائی کہ جو رمضان مبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے کے اندر بے شمار رحمت برستی ہے. چھوٹے چھوٹے سے اعمال پر، ذرا ذرا سی بات پر، بڑے بڑے انعامات سے وہ نواز دیتے ہیں. تو اس قدر لوٹنے کے مہینے کے اندر بھی جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو اور غفلت میں پڑا ہو اور نمازوں کا اہتمام نہ کرے اور لوٹ کے مہینے میں لوٹے نہیں، تو پھر ایسے شخص ہلاک ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، یہ فرائض اور واجبات اور سنن موقتہ کا احکام، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے حدیث شریف ہمیں سنائی مکہ مکرمہ میں کہ ایک اعرابی حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اسلام میں 5 نمازیں ہیں، پابندی کرنی یہ فرض ہے تم پر. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس فرض کے علاوہ بھی کچھ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرض نہیں ہے، ہاں یہ مگر یہ کہ تم کچھ زیادہ کر لو تو تمہارے لیے نفع کا باعث ہوگا، کمائی تم زیادہ کر لو گے. پھر پوچھا کہ اور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تعلیم فرمائی کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ضرور روزے رکھنا مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نفی کر دی پہلے کہ نہیں اور کچھ فرض نہیں ہے، ہاں اگر تم چاہو تو اس میں کچھ نفل روزوں کا اضافہ کر لو. تو پھر پوچھا اور کیا ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات، تو زکات دینا فرض ہے، 2.5% زکات دو یا عشر دو. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اور بھی کچھ اس کے علاوہ مجھ پر مال دینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم چاہو تو نفلی صدقہ کر سکتے ہو. تو ان اعرابی نے کیا کہا؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اعرابی نے کہا کہ میں اس میں سے جو فرائض آپ نے مجھے فرمائے ہیں اس میں سے ذرا برابر بھی کمی نہ کروں گا، مگر نفل ایک بھی نہ کروں گا. لا اتطوع شیئا، میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا. نفی کر دی کہ میں ایک نفل کام بھی نہیں کروں گا، ایک نفل کام بھی نہیں کروں گا، لیکن فرائض میں سے ایک کام میں بھی کوتاہی نہیں کروں گا، ذرا بھی نقص نہیں لاؤں گا اس میں. تو جب وہ شخص چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے، یعنی اگر یہ شخص ایسا ہی عمل کرے تو یہ دخل الجنہ، ایک فرمایا کہ یہ نجات پا گیا، اور یا پھر یہ فرمایا کہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگی. آپ نے دیکھا ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی شروع سے یہ تعلیم ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چاہے انسان ایک نفل کام بھی نہ کرے لیکن فرائض واجبات اور سنن موقعہ ادا کرے اور گناہ سے بچے، کیونکہ گناہ سے بچنا تو فرض ہے نا، تو یہ بھی ایک فرض کام ہے. تو فرائض واجبات اور سنن موقع کی پابندی اور ان کی حفاظت جنت میں داخل ہونے والی ہو جائے گی. پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آدمی نفل نہیں پڑھ سکتا. اب 20 تراوی پڑھنے کے بعد بعض لوگ کھڑے ہونے کی بھی قابل نہیں رہتے، دماغ چکرانے لگتا ہے، اب حاجت ہے بھائی سو جائیں، کھا پی کے سو جائیں، صبح اٹھنا بھی ہے، اب رات کو شب بیداری بھی نہیں کر سکتے بعض لوگ، صبح کو جو ہے نیند کا غلبہ ہے، پھر سونا ہے، فجر کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، اگر سو گئے تو کچھ گناہ نہیں، اور خوب نیند بھر کے سو لیے کچھ گناہ نہیں، تلاوت پوری نہیں کر سکتے، تھوڑی سی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا کر لیا. پھر اسی طرح کلمہ شریف کا حکم ہے اس مہینے میں کثرت کرنے کا، نہیں کر سکتے. تو یہ سب تطوع ہے، تطوع نفلی کام، یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے. تو جو آدمی تھوڑا سا کلمہ شریف پڑھ لے کہ بھائی حضور کا حکم ہے، مہینہ مبارک ہے، تو ہم یہ کام کر لیں، کام بن گیا، لا الہ الا اللہ کہا، دونوں جہان سے بڑھ کر دولت عطا ہو گئی. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، کیا سمجھتے ہیں ہم کلمہ شریف کو، کیا سمجھتے ہیں ہم سبحان اللہ کہنے کو، عظیم الشان دولت ہے. تو تھوڑا کام بھی ہو گیا، ایک تسبیح اللہ اللہ کی کر لی، بہت ہے انشاءاللہ. بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں، کچے کرتے ہیں بہت سے نالا و فریاد ہم، تو یہ کر لیا، تھوڑا سا استغفار کر لیا، تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیا، آپ کا حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیا، اب اور کچھ ہمت نہیں ہے بھائی، کیا کریں؟ اب پھر سو گئے، پھر اٹھ گئے، بس کام کیا کرنا ہے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت. کسی نے کہا ہمارے حضرت سے اطلاع کی کہ زبان کی حفاظت آنکھ کی حفاظت سے زیادہ مشکل کام ہے، آنکھ کی حفاظت سے زیادہ مشکل کام زبان کی حفاظت ہے. ادھر دل میں آیا، ادھر زبان پھسل گئی، اب سوچ رہے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں کہی ہم نے یہ بات غلط کہہ دی، کسی کے دل کو چھیل دیا، کسی کو دل میں خنجر گھونپ دیا، کسی کو تانا دے دیا، کسی کی غیبت کر ڈالی ہم نے، اور بعض لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کر ڈالا، کیا ظلم اپنے اوپر کر دیا غیبت کر کے. تو بھائی زبان کی حفاظت فرائض میں سے ہے، آنکھ کی حفاظت فرائض میں سے ہے، دل کی حفاظت فرائض میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے کسی سینے کے اندر دو دل پیدا نہیں کیا کہ ایک دل تو اللہ کو دے دو, ایک دل شیطان کو دے دو, ایک دل سے نفسانی خواہشات پوری کر لو. ایک ہی دل ہے اور وہ اللہ کے لیے, اللہ کو بسانے کے لیے. پر دل میں انہی کا تصور رہے, انہی کا دھیان رہے, انہی کی محبت سے دل لبریز رہے, عشق و محبت سے دل لبریز رہے. اور کسی چیز کی دل میں جگہ نہیں ہے, دل میں اور کسی چیز کے لیے جگہ نہیں, اللہ کے لیے ہے. اللہ کی عشق و محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں. ان کو خوش کرنا اللہ کو خوش آتا ہے, ان کو خوش کرنا اللہ کو پسند ہے, ان کی اتباع کرنا اللہ کو پسند ہے. تو دونوں کی محبت ہو, اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. اللہم انی اسألک حب وحب رسولک صلی اللہ علیہ وسلم وحب من یحب وحب عمل یقرب الی حبک. جب ہم اللہ کی محبت مانگیں اور ان لوگوں کی محبت مانگیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولین درجے میں مانگیں. من یحبک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین دل میں ہماری نیت ہو کہ ہمیں اللہ, اے اللہ اپنے رسول کی محبت ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات نہ کبھی پہلے تھی, نہ بعد میں آئی, نہ اب کبھی آئے گی. تو اس لیے ہمیں جب محبت مانگنے کا حکم ہے ان لوگوں کی جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نیت ہو, اور ان لوگوں کی جو اللہ کے مقبول بندے ہیں, صحابہ ہیں, اولیاء کرام ہیں, تابعین, تبع تابعین, جتنے بھی اللہ والے ہیں, سب اہل محبت ہیں, ان کی محبت ہمیں مطلوب ہونی چاہیے. اور ان اعمال کی محبت جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل اختیار کیا وہ اللہ سے قریب کرنے والا ہے, تو وہ عمل ہم اس سے محبت مانتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ عمل کرنے والے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو رمضان مبارک سے گھبرانا نہیں چاہیے, سب آسان ہو جاتا ہے اور کھانا پینا چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جیسی محبت ہوگی اللہ کی اسی قدر اطاعت آسان ہوتی ہے. اللہ کے لیے بھوکا رہنا, صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا اور چند ممنوعات سے احتراز کرنا, بس یہ رمضان ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اور فرائض اور واجبات اور سنن موقع کے اہتمام کر لیا, اب تطوع جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لیا جائے نفلی کام, اور اللہ کے بھروسے پر, ان کی رحمت کی امید پر بخشش کے جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس عمل پہ اللہ راضی ہو جائیں گے اور بخش دیں گے. جس میں زیادہ ہمت و طاقت ہو وہ زیادہ کر لے, اور غفلت میں وقت نہ گزرے. ایک دھیان یہ رکھنا ہے کہ غفلت میں وقت نہ گزرے, موبائلوں سے دل نہ بہلائے اور کھیل کود سے دل نہ بہلائے, ناول اور ڈائجسٹوں سے دل بہلانے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ کام نہ کریں کہ ہمارا وقت کس طرح گزرے. اگر وقت گزارنا ہے تلاوت ہی کریں, اگر دل نہ لگے تو جبرن تلاوت کریں, پکا دیں بشرطے کہ استطاعت استعداد ہو. دماغ میں چکر آ رہے ہیں اور زبردستی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایسی نفلی عبادت پسند نہیں ہے. بندے کو مشقت میں ڈالنا اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے, اسی لیے منع فرمایا گیا ہے ایسے مشقت اٹھا کر نفلی کام کرنے سے, احادیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے. اور یہاں تک فرمایا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں کہ اگرچہ کم ہو, تھوڑے مقدار میں ہو, لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو. ایک شخص کے اندر استطاعت استعداد نہیں, اسے دسی مرتبہ کلمہ شریف کہہ سکتا ہے, دوسری مرتبہ اللہ اللہ کر سکتا ہے, دس مرتبہ استغفار کر لیا, دس مرتبہ درود شریف پڑھ لیا, اب اس سے زیادہ کی طاقت ہمت نہیں ہے, سر چکرانے لگتا ہے, نیند کا انتہائی غلبہ ہو جاتا ہے اور کمزوری ہے, سو جائے. قطب العالم حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب آدمی ذکر کر رہا ہے اور نیند کی کمی ہے اور اس کا نیند کا غلبہ ہو رہا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ تکیہ رکھ کے فوراً سو جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, بندہ تھک جاتا ہے جب ماں کو اپنے بیٹے پر مشقت برداشت نہیں ہے, ماں اپنے بیٹے سے مشقت کا کام نہیں لے سکتی, اس کو رحم آ جاتا ہے کہ میرا بچہ ہے, یہ کیسے اتنی بھاری چیز اٹھائے گا, کیسے ایسا بھاری کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت تو ماں سے کہیں زیادہ بڑھ گیا, سو درجہ زیادہ ہے. تو اللہ کی رحمت کیسے گوارا کرے گی؟ اور اللہ کو کوئی حاجت بھی نہیں کہ ہم اللہ اللہ کریں گے تو اللہ کی سلطنت بڑھے گی، اللہ کی عزت بڑھے گی، اللہ کی عظمت بڑھے گی. اللہ تعالیٰ تو مستغنی ذات ہے، المحتاج الیہ کل احد، المستغنی عن کل احد. اللہ کی ذات کیا ہے؟ المستغنی عن کل احد، ہر کسی سے اللہ مستغنی ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اور ساری کائنات ان کی محتاج ہے. ہاں تو یہ معاملہ ہے. تو پھر اللہ کو ہمیں مشقت میں ڈال کے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں اور گناہ سے بچنا میں جو مشقت انسان کو آتی ہے وہ نفس پر آتی ہے، اور جس قدر ماحول بگڑا ہوا ہوتا ہے، جس قدر عادتیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی قدر گناہ سے بچنے میں مشقت ہوتی ہے. جب آدمی اپنی عادتوں کو سنوار لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے نیک صحبتوں میں جا کر، تو اس کو گناہ سے بچنا آسان ہوتا جاتا ہے کہ نہیں؟ آسانی ہو جاتی ہے. نفس اگر بالکل مہذب ہو جائے تو عقل آ جائے گی کہ گناہ میں اس کو مشکل معلوم ہوگی، گناہ کیسے کریں بھائی، ارے بھائی یہ کام کیسے کریں ہم. ہم اپنے زمانے میں جب تک حضرت سے تعلق نہیں تھا تو ہم لوگ وہاں جایا کرتے تھے شادیوں میں، اس میں اس میں، پھر اس کے سارے لوازمات بھی، تحفہ بھی خریدنا ہے، کپڑے بھی وہ پہننا جو پہلے کبھی نہیں پہنے، اور پتہ نہیں کیا کیا بھائی، کبھی جوتے پالش نہیں، کبھی کچھ نہیں، دیر بھی ہو رہی ہے، ایک ہنگامہ. اب اس وقت وہ مشکل اٹھانا آسان معلوم ہوتا تھا، اور اب جب اللہ والوں سے تعلق ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ سب تکلفات ہیں، اس میں کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک ایک دعوت رسم کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، تو گناہ چھوڑتے گئے. اب وہ مقام مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے بھائی کون نئے کپڑے لائے، کون یہ کرے، کون راتوں کو 12 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، سناٹے میں واپس آئے اور نئے کپڑے بھی لاؤ، اور یہ کوئی چھوڑو بھائی رہنے دو. تو کتنا اب وہ کام مشکل ہو گیا، اور یہ کام آرام سے بیٹھے رہنا آسان ہو گیا. تو اسی طرح سے نفس مہذب ہو جاتا ہے تو گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور گناہ کے نقصانات کا ادراک ہونے لگتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ. تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کی صحبتوں سے، تو پھر گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے بھائی اتنے گناہ ہیں، اللہ نے جب منع کر دیے تو بڑی مشکل ہو گئی. مشکل اس وجہ سے کہ ہمارے نفس بگڑا ہوا ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے، مزاج بگڑا ہوا ہے. جب مزاج درست ہو جائے گا اور نفس مہذب ہو جائے گا، پاکیزہ ہو جائے گا، تو ان کام کو کرنے میں مشکل معلوم ہوگی، اس سے بچنے میں آسانی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت سے زیادہ کوئی کام اس پر ذمہ نہیں ڈالا. تو پھر اگر ایسا ہوتا تو اللہ ظالم ہو جاتے نا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمارا نفس میں بگاڑ ہے، ہمارے ماحول میں بگاڑ ہے، ہمارے مزاج میں بگاڑ ہے. جب یہ بگاڑ درست ہو جائے گا تو گناہ سے بچنا بالکل آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک میں، الحمدللہ تمام مسلمانوں میں رمضان المبارک آتے ہی ایک خاص جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے. بچہ سر پہ ٹوپی رکھے، اپنے ابا کی انگلی پکڑے، مسجد کو جا رہا ہے. اب چاہے مسجد میں وہ جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، بچہ ہے نہ سمجھے، لیکن ایک ماحول بنا ہوتا ہے، ایک جوش و خروش ہوتا ہے. خواتین بھی ماشاءاللہ مصلی لے کر، تسبیح لے کر بیٹھی رہتی ہیں. بعض خواتین مردوں سے زیادہ عبادت کرتی ہیں، وہ عبادت کا شوق ہے، ذوق ہے، تو وہ کرتی ہیں، اور راتوں کو بھی جاگ لیتی ہیں، افطاری بھی بنا لیتی ہیں، سحری بھی بنا لیتی ہیں، سب کام کرتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ایک جوش و خروش ہے، اور عبادات میں الحمدللہ تمام مسلمان مستعد ہو جاتے ہیں، لیکن بس کمزوری گناہوں سے بچنے میں ہم میں ہے، اور وہ اس میں خاص بات زبان کی حفاظت ہے، آنکھ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت. انشاءاللہ تعالی پورا جسم سلامت رہے گا گناہوں سے، اور ہماری عبادات مثبتہ جمع ہو جائیں گی، مائنس میں نہیں جائیں گی کہ ادھر کچھ کمایا ادھر گنوا بھی دیا. زبان سے بہت جلدی گنوا دیں گے ہم، آنکھ سے بہت جلدی ہم گنوا دیں گے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی عبادات کی حفاظت بھی کرنی ہے، جو محنت کی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، جو کمائی کی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.